شہادت کا راستہ
ملتا ہے اہل حق کو شہادت کا راستہ۔
باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لاہل والصلاۃ علیہا علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ لائق تحسین ہے وہ افراد اور وہ ہستیاں کہ جنہوں نے خروزکی کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے مجلس ادا کے توسط سے اس کی فکر کو زندہ رکھنے کا عزم کیا، اور ان کے اس عزم کی جیتی جاگتی مثال آپ کے سامنے ہے۔ مختلف علماء نے خطاب کرنا ہے، میں باقاعدہ مجلس کے انداز سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، چند فکری نکات کو، جیسا کہ شہید کا وطیرہ تھا، شیوا تھا، کچھ فکری نکات کو آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں، اور چاہوں گا کہ اس مختصر وقت میں کہ جتنا میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہوں، آپ کی توجہات کا طالب ہوں۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں قرآن منزل کے ساتھ اس قرآن کے روح یعنی علی اور اولاد علی سے نوازا۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے دور رسالت میں شجاعت کے عظیم داستانوں کو کربلا کی صورت میں مجسم کیا۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنے صبر و استقامت کی داستانوں کو زینب کبریٰ کی صورت میں ہمارے سامنے مشعل راہ قرار دیا۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے اس دور خمینی میں ہمیں در حقیقت زندگی کی نعمت عظمیٰ سے نواز کر ہمیں اسلام محمدی کے اصل ماڈل اور اصل کردار کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے آخر الزمانے کے ان مومنین میں ہمارا شمار کیا کہ جو اپنے امام وقت کے آمد کے انتظار کے لیے دام درہم سخنے اپنی کاوشوں کوششوں کو اور اپنی صلاحیتوں کو امام کے راہ میں نچھاور کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے شہداء کو، ان کی یاد کو، ان کے ذکر کو باقی رکھا جائے۔ حضرت امام خامنائی فرماتے ہیں کہ شہداء کی یاد کو زندہ رکھنا خود شہادت سے کم نہیں ہے۔ جناب زینب کبریٰ کا عظیم مکتب یعنی پاسداری اور اصول کربلا اور ترجمانی کربلا یہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی کربلا کو گلی کوچوں تک پہنچا دیا کہ یزیدیت کو مٹاؤ، اسے بلا سمجھو۔ آپ کی، مجھے یقین ہے اور آپ کو بھی یقین ہے کہ ہماری تعداد بہت کم ہے، لیکن معصوم کی حدیث ہے کہ رائے حق میں افراد کی قلت سے وحشت مبتلا نہ ہو۔ یزیدیت کو جناب زینب نے ترجمانی کربلا کا مکتب در حقیقت اس کی بنیادیں مستحکم کی۔ یزیدیت کو مٹاؤ، اسے بلا سمجھو، ارے خدا کے واسطے مفہوم کربلا سمجھو۔ یہ جناب زینب۔ تو شہداء کی یاد کو باقی رکھنا در حقیقت یہ کربلا اور کربلا کے راہیوں کا کام ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 141 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرگز کافروں کے لیے مومنین پر برتری فوقیت کی کوئی سبیل اور راستہ قرار نہیں دیا۔ یہ آیہ مجیدہ روز قیامت تک تمام مسلمانان عالم کے لیے، تمام اہل ایمان کے لیے برتری فوقیت فضیلت کا وہ راستہ کھول رہی ہے کہ جو ایک اصل قرآنی کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور جب کوئی قرآنی اصل، قرآنی حکم، قرآنی پرنسپل ہمارے سامنے ہو تو یقیناً وہ خدا کا بنایا ہوا ہے اور خدا کے وعدوں میں کہیں جھول نہیں ہے۔ خدا کے ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا اپنے وعدوں کو جھوٹا نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ بالغ امر ہی، خدا اپنے امور کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا ہے۔ انبیاء کی تحریکیں اٹھا کے دیکھیے، آئمہ کی تحریکیں اٹھا کے دیکھیے، شہید خرم زکی کا مشن اٹھا کے دیکھیے، اور اس کے بعد بھی جتنے خرم زکی آنے والے ہیں ان سب کی سیرت کا مطالعہ کرتے چلے جائیں گے آپ، یہ بات نظر آتی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اہل ایمان پر کافروں کے تسلط اور برتری فوقیت کو پسند نہیں کرتا۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں اس کافرانہ نظام کے مختلف مصداق نظر آتے ہیں، کہیں شداد، کہیں نمرود، کہیں فرعون، کہیں ابو جہل، کہیں ابو لہب، کہیں شمر، کہیں یزید، کہیں صدام، کہیں ضیاء الحق، اور کہیں ہمارے دور کے یہ ناعاقبت اندیش حکمران۔ اور تو اور، ہماری پاک فوج کے چند بکے ہوئے جرنل کہ جو در حقیقت پاکستانی عوام کی امنگوں کے خلاف در حقیقت اپنی عزت و آبرو کو بیچ رہے ہیں۔ یہ کافرانہ نظام در حقیقت ہر دور میں ہے، لیکن ہر دور میں خدا رحمان کے رحیم نمائندے صدائے کلمت الحق اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے دامِ درہم سخنے ہر دور میں موجود رہے۔ ایزان گرامی، شہید خرم زکی نے جس طریقے سے اپنی تحریک کا آغاز کیا، میں چاہتا ہوں کہ اس کے ماں قبل اور اس کے ماں بعد جو مناظر، جو منظر کشی، جو سینیریو ہے اس کے آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ یہ تکفیریت کے عنوان سے جو بلا پاکستان کی رگوں کو، رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کو چوس رہی ہے، یہ تکفیریت کیا ہے؟ یہ تکفیریت وہابیت اور یہودیت و عیسائیت کا یہ مثلث در حقیقت پوری دنیا میں اور پورے عالم اسلام میں ایک منحوس مسلط تصور کیا جا رہا ہے۔ تکفیریت، وہابیت اور عیسائی و یہودیت کو میں نے ایک ہی تصور کیا ہے، حالانکہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ انشاءاللہ گفتگو آئے گی، جو وقت میرے پاس موجود ہے انشاءاللہ 20 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹ کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ قبل اس کے کہ میں باقاعدہ آغاز کروں، میرا سلام ہو خانوادہ شہدا پر، اس عظیم زوجہ پر، اس عظیم ماں پر، اس خانوادے پر کہ جس نے در حقیقت ایسے بھائی، ایسے بیٹے، ایسے شوہر اور ایسے باپ کو ملت تشیع کے فخر کے لیے پیش کیا۔ یقیناً ماں کے لیے ایک ماں ہونے کے عنوان سے، زوجہ کے لیے شریک سفر ہونے کے عنوان سے، بھائی کے لیے بھائی ہونے کے عنوان سے، اور اولاد کے لیے ایک سایہ اور پدر ہونے کے عنوان سے شہید خرم زکی کی کمی ہر خوشی اور غم میں ان کو محسوس ہوتی رہے گی۔ ہر آنے والی عید، ہر آنے والا تہوار جہاں انہیں خوشیوں سے ہم کنار کرے گا، وہاں پہ خرم زکی کی غیر موجودگی ان کی آنکھوں میں نمی کا سبب بنے گی۔ لیکن جو چیز ہمیں تسلی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جانے والا حسین ابن علی کے راہ میں گیا ہے، جہاں پہ فنا نہیں ہے، جہاں در حقیقت ہلاکت نہیں ہے، یہاں سعادت ہے، یہاں خوشبختی ہے، یہاں رفعتیں ملتی ہیں، یہاں فضیلتوں کے رزق تقسیم کیے جاتے ہیں، یہاں درجات و حسنات پیش کیے جاتے ہیں۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ 1882 میں ہرزل نامی ایک مفکر نے یہودیت کو جمع کرنے کے لیے اسے سیاسی رنگ دیا اور اس کا نام صہیونیت رکھا۔ یہ نظریہ 1882 میں پیش کیا گیا، 1897 میں پہلی سہیونی عالمی کانفرنس باسل شہر میں منعقد کی گئی، اور اس کے بعد دام درہم سخنے، یہ سلسلہ جو ہی چلتا رہا، اور آہستہ آہستہ ہرزل کے اس نظریے کو، یعنی در حقیقت سیاسی نظریے کو جو عملی جامہ پہنایا گیا، وہ اسی مہینے کی ایک تاریخ کو کہ جب خطہ ارض پر اسرائیل کا منحوس وجود سامنے آیا، اور یوں در حقیقت دنیا کے تمام یہودیوں کو سیاسی نظام کے تحت صہیونی رنگ دے کر، صہیونی ملمہ کالی کر کے، در حقیقت ان کو ایک نئے مقصد کے لیے تیار کیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ جب سخت جنگ کا زمانہ ختم ہو گیا تھا، ضرورت تھی دنیا کو دو نظاموں کی، ایک روس کا نظام تھا اور ایک امریکن نظام تھا، دو قطب دو پول، ایک ریشن بلاک ایک امریکن بلاک، اور آہستہ آہستہ امریکہ نے 1991 میں سرد جنگ کے ذریعے سے روس کو حصے بخر میں تقسیم کر دیا، اور سرد جنگ کے بعد، سرد جنگ سیاسی اصطلاح میں اس جنگ کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر سخت جنگ اور نرم جنگ کے دونوں کے وسائل اور روشوں کو اختیار کیا جاتا ہے۔ 1991 کے بعد جب دنیا میں صرف امریکن بلاک رہ گیا، تو امریکہ کو ضرورت تھی کہ وہ اپنی اسلحے کی فیکٹریوں کو چلانے کے لیے، اپنی ٹوٹی ہوئی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے ایک فرضی دشمن کو اپنے سامنے لا کے کھڑا کرے۔ یہاں پر در حقیقت یورپ نے امریکہ کا ساتھ دیا، اور ایک اور چیز، ایک اور فرضی دشمن کو امریکہ، یورپ اور دنیا کے سامنے لا کے کھڑا کیا گیا، وہ تھا بنیاد پرستی یا فنڈامنٹلزم۔ اس میں تفصیل ہے، میں تفصیل ذکر نہیں کروں گا، صرف میں آپ کو ایک مقصد تک لے جانا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں روایتی مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، علماء آئیں گے خطاب کریں گے آپ سے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہید خرم زکی نے جس کٹھن راہ کا انتخاب کیا، جس تکفیریت کے خلاف آواز اٹھائی، تنے تنہا یا چند نہتے ساتھیوں کے ساتھ، آخر اس کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس تکفیریت کو برملا کرنے کے لیے، اس کے چہرے پر پڑی ہوئی مکرو نقاب کو الٹنے کے لیے، کہ جس کے لیے اس نے اپنی جان کی بازی بھی لگا دی اور امر ہو گیا۔ اور اس کے بعد جب 1991 میں روس کا خاتمہ ہو گیا، تو اب ایک اور فرضی دشمن اسلام کی بنیاد پرستی کے عنوان سے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ مبصرین محققین کا نظریہ اور اعتقاد ہے اس بات پر کہ امریکہ یورپ کو بھی ہڑپ کرنا چاہتا ہے، لیکن برملا ایجاد نہیں کرتا، لیکن وہ یورپ کے سرمایہ کے ذریعے سے، نیٹو کی فورسز کے ذریعے سے، در حقیقت یورپ کو مسلمانوں کے سامنے لا کھڑا کرنا چاہتا ہے، اور وہ اسی حد تک کامیاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ضرورت تھی اس اسلامی بنیاد پرستی یا فنڈامنٹلزم کو فروغ دینے کے لیے، شیعہ سنی اختلافات، سنی میں کئی حصے بکھرے کر کے ان کو مختلف گروہ میں تقسیم کیا جائے، اہل تشیع میں در حقیقت یہ تقسیم کی جائے، تاکہ بربریت، جنونیت، تشدد، خون آشامی اور اسی جیسے دوسرے مکرو الفاظ کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے کچھ ایسے ضمیر فروش افراد ملت اسلامیہ میں ان کی کاش کی جائے، تاکہ وہ ان کے مقاصد عالیہ کو اپنے اپنے اقوام اور اپنے اپنے پاکٹس میں عملی جمع پہناتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تکفیریت کہ جس نے چند سال قبل جنم لیا، اس کے پیچھے در حقیقت وہ منفی بنیاد پرستی تھی۔ منفی کا لفظ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ مثبت ہمارے ذہنوں میں ہے، جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فضل، یعنی اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، اور پھر اللہ کی وحدانیت کو اور رسول کی رسالت کو علی اور اولاد علی کی ولایت کے ذریعے سے قبول کرنا، یہی بنیاد پرستی ہے۔ ہم اس پہ فخر ہے، دامن بات میں گنجائش نہیں کہ مثبت و منفی معنی میں بنیاد پرستی کے فرق کو واضح کروں. عزیزانِ گرامی، ضرورت اس امر کی تھی کہ کچھ ایسی تنظیمیں، تحریکیں، جتھے، گروہ، لشکر تیار کیے جائیں کہ جو اس فکر کو شیعہ سنی مسلمانوں کے درمیان فروغ دینے کا سبب بنے. وہ دین جو قل سے شروع ہو رہا ہے، جو ڈائلاگ پر مبنی ہے، جو مذاکرات کی دعوت دے رہا ہے، جو تعقل و تدبر کے لیے دعوت سے عمل دے رہا ہے، کہتا قل ہات برہانکم، اپنی دلیل لے کر آؤ، اپنا استدلال لے کر آؤ، اپنا آرگیومنٹ لے کر آؤ. ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو، اگر یقین ہے اپنے دعوے کی سچائی کا، اگر یقین ہے اپنے دعوے اور اپنے فیت کی حقیقت کا، تو اپنی دلیل لے کر آؤ. وہ دین جو ڈائلاگ کا دین تھا، وہ دین جو استدلال کا دین تھا، وہ دین جو مذاکرات کا دین تھا، وہ دین جو کہتا تھا لکم دینکم ولی دین، اس دین کو خونا شاموں کے سپرد کر دیا گیا، بربریت پھیلانے والوں کے سپرد کر دیا گیا، اس کی باغدور متشدد لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی اور یہ دین کے ٹھیکے دار بن گئے. عزیزانِ گرامی، مختصر ہوں اور اپنے نکات کو جو میں آپ کے سامنے تحریر کر کے لایا ہوں آپ کے سامنے پیش کروں. یہاں پر در حقیقت پروفیسر ہنٹنگٹن جو ہیں ایک کتاب لکھتے ہیں تہذیبوں کا تصادم، کلیش آف سیولائزیشن. اس میں وہ دنیا کو دو تہذیبوں کی جنگ کی طرف لے جا رہا ہے. یہ کون سی جنگ ہے؟ یہ وہ غیر الہی، الہادی اور اسلامی اور دینی طاقتوں کے درمیان جنگ ہے. یہ آخری زمانے کا تصور یہودیت میں موجود ہے، عیسائیت میں موجود ہے. جو میں نے مثلث پیش کیا عزیزانِ گرامی آپ کے سامنے، تکفیریت، وہابیت اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہودیت اور عیسائیت کو ایک میں نے تصور کیا. یہ مثلث، یہ در حقیقت 1882 سے اس کی داغ بیل ڈالی گئی اور پھر 1925 میں آل سعود کے ذریعے سے ان کو ایکسس دے کر ایک اسلامی عظیم ریاست حجاز کو ان کے قبضے میں دے دیا گیا. برطانیہ اور دوسری طاقتوں کی پشت پناہی، جو سیاسی تعلیمات اور سیاسی نالج سے آگاہ شخص ہیں وہ اس بارے میں بخوبی واقف ہیں کہ ان کا کردار بہت واضح تھا. چنانچہ یہاں پر اس وہابیت کی ترویج کرتے ہوئے پاکستان میں ضیاء الحق جیسے فتنے اور ناسور کے ذریعے سے اس کی کاشتکاری کی گئی. میں نے کسی موقع پہ کہا تھا کہ جو آج آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ہمارے برادران اہل سنت قصیدے، نعتِ نوحے، منقبتے پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا آج سے 25 سال پہلے کیوں نہیں نظر آ رہے تھے؟ ذرا تصور کیجئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آج میڈیا آزاد ہو چکے؟ نہیں، میڈیا آزاد ہوا یہ بھی ایک وجہ ہے، شعور بلند ہوا ہے، دریچے کھلے ہیں. عزیزانِ گرامی، اس لیے کہ وہ محبت جو اہل سنت کی کتابوں میں اہل بیت کے لیے ذکر کی گئی اس کو چھپایا گیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ برادر اسلامی ملک میں اسلامی انقلاب آیا تھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں کے بھی عوام، یہاں کی اہل سنت اکثریت ایک شیعہ عالم کی قیادت کو دیکھتے ہوئے اس کے رنگ میں نہ رنگ جائے. لہذا محبت اہل بیت کو چھپایا گیا، شفور مارا گیا، ضیاء الحق جیسے فتنہ اور ناسور کے ذریعے سے ان خون آشام در حقیقت افراد کے ذریعے سے وہابیت کی کاشتکاری کی گئی. ہمارے انٹیلیجنس میں، ہماری بیوروکریٹس میں، ہماری اسٹیبلشمنٹ میں، ہماری فوج میں، ہمارے اداروں میں. اور نتیجہ کیا ہوا؟ در حقیقت خوش مقدسی، اپنی بات کو منوانا، ہٹ دھرمی اور بغیر استدلال کے در حقیقت کسی کی بات کو رد کر دینا، یہ وہابیت کا طرز امتیاز ہے. یہی وجہ ہے کہ حسن نصر اللہ ہوں یا امام خامنہ ہی ہوں، کھلے عام اب وہابیت کے خلاف تبلیغ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ مصلحت وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وہابیت کہ جس نے تکفیریت کو اپنے دامن میں پناہ دی ہے، اس کو بے نقاب کیا جائے. یہی وجہ رہا ہے بر معظم ہوں یا حضرت نصر اللہ ہوں، کھلے عام علی الاعلان ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ پر وہابیت کے خلاف کلمہ حق کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایدان گرامی کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہابیت یہ تکفیریت کو جنم دینے والی. پاکستان میں بھی یہی کام کیا گیا, اس محبت اہل بیت کو اہل سنت سے چھپایا گیا, وہابیت کی کاشتکاری کی گئی اور اس کے بعد ان کو تھوپا گیا. دوسری جانب ہماری یہاں بھی کچھ افراد کو خریدا گیا معذرت کے ساتھ, جیسے کہ رو خالی صاحب فرما رہے تھے کچھ بے ضمیر افراد. 1984 کا جلتا ہوا مرکزی, اگر آپ کو یاد ہو تو 1984 کے زمانے میں چلے جائیے اور پتہ چل جائے گا کہ مرکزی کو کیوں جلایا گیا. وہ دن وہ تھے کہ جب میں میٹرک کی کلاس میں تھا, وہ ایام مجھے یاد ہیں, وہ زمانہ مجھے یاد ہے, مزید خیر العمل پہ ہونے والا اور اس کے نتیجے میں شہید ہونے والا پہلا ہمارا مجاہد شہید ساجد حسین زیدی, وہ بھی مجھے یاد ہے. اس کے بعد مسلسل ہونے والے حملے, یہ تکفیریت کا آغاز تھا. لیکن اس کے لیے اندر سے کچھ افراد کی فروخت ضروری تھی, بکاؤ مال جو ہر دور ہر زمانے میں گورنر ہاؤس, وزیر اعلی ہاؤس اور ایوان صدر اور ایوان وزیر اعلی تک اپنی گردنوں کو خم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسے ہی افراد کو ہمارے درمیان ایکسس دیا گیا, ان کو پہنچایا گیا معذرت کے ساتھ, تاکہ تکفیریت کا بازار گرم کرنے کے لیے اندر سے کچھ آگ روشن ہو. ایسے نعرے, ایسی زبانیں, ایسے اشعار, ایسے کلام, ایسی مجلسیں, ایسا تبرع کہ جو در حقیقت تشیع کی اور تشیع کی حقیقی تعلیمات کے سراسر خلاف تھا, اس کو پیش کیا گیا. یہ تکفیریت کا بیک گراؤنڈ ہے. اور آہستہ آہستہ القاعدہ, طالبان, لشکر جھنگوی, جند اللہ اور اسی جیسے دیگر خونہ شام گھام پہ چھوڑا گیا. لیکن ہمارے سامنے کربلا تھی, ہمارے سامنے استقامت تھی, ہمارے سامنے ہمارے مجاہدین کا کردار تھا. الحمدللہ ہم نے وہ سخت دور گزارا اور سرغرو ہو کے آئے. لیکن عزیزان گرامی, یاد رکھیے گا کہ قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں کہ جب اپنے رہبر کی سربراہی میں آگے چلتی ہیں, جن کے سامنے ہدف ہوتا ہے. میرا ایک بہت ہی پرانا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ زندہ قوم کی علامت وہی ہوتی ہے کہ جو اپنے مقصد کو سامنے رکھے. کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم امام زمانے کے سپاہی ہیں, تو ہمارا مستقبل امام زمانے کا انقلاب ہے. تو ایک فوج کے لیے اس کا مستقبل واضح ہونا چاہیے, اسے کرنا کیا ہے, جانا کہاں تک ہے, اور پیچھے سے اس کے لیے رصد ہونی چاہیے. رصد کربلا ہے, شجاعت ہے, ایثار ہے, استقامت ہے, ڈٹ جانا ہے, لڑ جانا ہے, مر جانا ہے. فکری غذا وہاں سے لو اور امام کے انقلاب کے لیے تیار ہو جاؤ. اصحاب المہدی شباب, ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف امام زمانہ کے سپاہی 18, 16 یا 32 برس کے ہوں گے, نہیں, بلکہ یہ وہ شباب ہے کہ جس شباب کا ایک جھلک ہمیں کربلا کے بوڑھوں میں نظر آتی ہے. یہ وہ شباب ہے جس کی ایک جھلک ہمیں خمینی دورہ میں نظر آتی ہے. یہ وہ شباب ہے جس کی ایک جھلک ہمیں نجف میں بیٹھے ہوئے بوری نشین سیستانی میں نظر آتی ہے. یہ وہ شباب ہے جس کے بیانات سے دنیا آج لرزبر اندام ہے, یعنی خامنائی کی شکل میں نظر آتی ہے. یہ وہ شباب ہے جو حسن نصر اللہ کی للکار میں ہمیں نظر آتی ہے. یہ وہ شباب ہے جو در حقیقت ڈاکٹر محمد علی نقوی سے لے کر قائد شہید سے لے کر خرم زکی تک نظر آتی ہے. لہذا اصحاب المہدی شباب, یعنی ان کی امنگیں جوان ہیں, ان کے حوصلے بلند ہیں, یہ عزم آہینی کے مالک ہیں, یہ کربلا کے راہی ہیں, ان کا مستقبل امام زمانہ کا انقلاب ہے. مختصر کروں عزیزان گرامی, کہ بڑھتی ہوئی جوان امنگوں سے کام لو, ہاتھ تھام لو, حسین کے دامن کو تھام لو. جوانوں کو ضرورت ہے کہ اپنی زندگی کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وقف کریں, دیکھیں کہ ہم کیا ہیں, کیوں ہیں, کس لیے ہیں, کیا کر رہے ہیں. میں جو جاب کر رہا ہوں, میری جاب سے امام زمانہ کو کوئی فائدہ ہے؟ میری نماز پڑھانے سے امام زمانہ کو کوئی فائدہ ہے؟ میری مجالس سے امام زمانہ کو کوئی در حقیقت فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ خاتون خانہ, بچی, نوجوان, بچے سب فکر کریں, کہ ہماری زندگی کے امام زمانہ کے لیے ہے، مفید ہے، کارگر ہے، کیا ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے؟ عزیزان گرامی، یہ تکفیریت در حقیقت اس کو ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا اندر سے اور باہر سے، اور وہ عرض مقدس جس کو میں نے کہا کہ یہودیوں تو عیسائیت کے جو نظریہ ہے وہ کیا ہے کہ آخری زمانے میں جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ کب تشریف لائیں گے کہ جب پوری دنیا سے یہودی فلسطین میں یعنی اسرائیل میں آباد ہو جائیں گے۔ اس میں بہت ڈیٹیل، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، صرف ہیڈ لائن کے طور پر آپ کو میں لانا چاہتا ہوں کہ تکفیریت کہاں ہے اور خرم زکی کا ویژن کیا تھا، وہ کیا دکھانا چاہتے تھے، سپاہ صحابہ، القاعدہ، طالبان، یہ اس قسم کے لشکر جتوں کو در حقیقت آپ مرد آباد کہہ کے اپنی بھڑاس کو نکال لیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو فکر ہے، یہودی فکر ہے، صہیونی فکر ہے، مسیحی فکر ہے، تکفیریت کی فکر ہے، وہابیت کی فکر ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انالائز کی صلاحیت پیدا کریں، سیاسی شعور اپنے اندر پیدا کریں۔ عزیزان گرامی، چنانچہ انہوں نے کہا کہ وہ وقت آئے، اور یہ جو کچھ ممالک کا نام نہاد اتحاد بنا، اس کی حقیقت بھی کھل کے سامنے آ گئی۔ یہودی اور عیسائی کھل کے اس بات کا اظہار کرنے لگے، اب تک نہیں کر رہے تھے لیکن اب کرنے لگے ہیں کہ اب ہماری جنگ امام مہدی علیہ السلام سے ہوگی، کہ جس کا ایک نمونہ آپ کو سعودی وزیر کے بیان میں نظر آ جائے گا۔ بظاہر اس نے دو پہلو بات کی ہے، زمانہ بات کی ہے کہ ہم کسی ملک سے کیوں کلام کریں، کیوں ڈائلاگ کریں، وہ تو ایک ایسی شخصیت کے ظہور کے لیے رحموار کر رہا ہے جس کو مہدی منتظر کہا جاتا ہے، وہ آگے پوری دنیا پہ قبضہ کریں گے۔ در حقیقت وہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم در حقیقت اس آنے والی ہستی سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، خدا گنجوں کو ناخن نہیں دیتا، الحمدللہ تم نے جس کا ہم کہتے رہتے تھے، اظہار کرتے رہتے تھے، ہمیں یقین تھا، تم نے خود اپنی ہی زبان سے اس کا اقرار کر کے دنیا کے سامنے اپنی حقیقت کو واضح کر دیا۔ آل سعود نے در حقیقت اپنی حقیقت کو واضح کر دیا کہ وہ کس منحوس اور ناسور ایک میکنزم کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں، تھے، ہیں اور بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے انبیاء اور آئمہ کو قتل کیا ان کے نطفے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں ان کا نطفہ بھی کچھ مشکوک نظر آتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو آپ زیارتیں پڑھتے ہیں، لعن اللہ امتن قتلتک ولعن اللہ امتن ظلمتک ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت، خاموش رہنے والے، یہ زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں کہ اسرجت والجمت وتنقبت، زین لگانے والے، لگامے کسنے والے، اور در حقیقت گھوڑوں کو نال لگانے والے، ان پہ بھی لعنت کی گئی ہے۔ یعنی جو بھی اس منوس میکینزم کا حصہ بنے گا، دام درہم سخن، اس پہ لعنت کی گئی معصوم کی زبان سے، اور معصوم کی زبان ہر وہ شخص پہ لعنت کی گئی جو خاموش تماشائی بنا رہا ہے۔ اب وقت نہیں ہے خاموش تماشائی بننے کا، آپ کو دیکھنا ہی ہے کہ آپ کو اپنے امام کے لیے کیا کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، خرم زکی یہی بتانا چاہتا تھا، اس تکفیریت کے پیچھے جو یہودیت ہے، جو وہابیت ہے، جو تکفیریت ہے، جو خون آشامی ہے، اس کو برملا کیا جائے، اس کو واضح کیا جائے۔ خرم زکی کا جرم یہی تھا، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس تکفیریت کے خلاف، اس وہابیت کے خلاف، اور اس مثلث منحوس مسلط کے خلاف جتنا جہاں ہو سکے لوگوں کے شعور کو بیدار کریں۔ علماء موجود ہیں، استاد محترم حضرت آیت اللہ علماء سعید صاحب موجود ہیں، یقیناً وہ اس نقطے کی طرف ارشاد فرمائیں گے۔ یہ بھی ایک سازش ہے کہ امام زمانہ کے چہرے کو معذرت کے ساتھ نعوذ باللہ خون آشام کی صورت میں پیش کیا جائے۔ وہ آ کے صرف ندیاں بہائے گا، وہ آ کے صرف خون بہائے گا، وہ آ کے صرف قتل و غارت کرے گا، نہیں۔ عزیزان گرامی، روایات متعدد ہیں، ہاں وہ ان طاقتوں کا جو امام سے آ کے جنگ کریں گی، وہ ان ظالموں کا جو امام کے راہ میں اور امام کے مقصد کے راہ میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے، ہر اس نظریے سے، ہر اس شخص سے، ہر اس میکینزم سے، ہر اس سسٹم سے جنگ کریں گے جو ان کے راہ میں کھڑا ہوگا. لیکن ان 27 علوم میں سے 25 علوم کا کہ برملا کرے گا، وہ اپنے سر کو ودا یدہ علا رؤوسہم، وہ ان کے سروں پر آ کر اپنے دست شفقت کو رکھے گا، ان کی معرفت کو در حقیقت اعلیٰ درجات عطا کرے گا. شعور کا زمانہ، بیداری کا زمانہ، فکر کا زمانہ، تعلیم کا زمانہ، اپ ڈیٹ ہونے کا زمانہ، حقیقت سے قریب تر ہونے کا زمانہ ہے امام زمانہ کا زمانہ. یہ بھی دشمن کی ایک سازش ہے کہ امام زمانہ کے انقلاب کو ایک جعلی گڑے ہوئے اور من پسند انقلاب کی صورت میں پیش کیا جائے کہ اس میں کچھ ہمارے افراد کا بھی ہاتھ ہے. ضرورت اس امر کی کہ امام زمانہ کے اصلی انقلاب کو، حقیقی انقلاب کو، محمد انقلاب کو، حسین انقلاب کو، اس کی حقیقی صورت کے ساتھ کہ جس کو مسلسل مس کیا جا رہا ہے پیش کرنے کی ضرورت ہے. کبھی وہابیت کی نقاب آ جاتی ہے، کبھی تکفیریت کی در حقیقت رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو خرم زکی جیسے افراد بڑھ کر ان کو للکارتے ہیں. یہ چند مولویوں کے جن کے نام لیے گئے، مسئلہ ان کا نہیں ہے. آج ان کو دھو دھلا کر در حقیقت مسلمان بنا کر، حاجی نمازی بنا کر مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. وہ جن کے تھیلوں سے ڈالریں نکلی تھیں ان کو کراچی یونیورسٹی میں فیسٹیول پیش کیا جا رہا ہے. جو کل تک پاکستانی عوام کے چور تھے، آج حقیقت دھو دھلا کر ان کو امام جماعت بنایا جا رہا ہے، ان کو سونے کے تاج پہنائے جا رہے ہیں. سوچنا پڑے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ بات یاد رکھیے، چاہیں نہ چاہیں عالمی سیاست سے اپنا رابطہ اور رشتہ مضبوط کرنا ہوگا، تاکہ امام کے انقلاب کے لیے جہاں جہاں جو جو تحریکیں کام کر رہی ہیں ان سے اپنا حقیقی رشتہ برقرار رکھیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہاتھ مسئلہ اٹھا لیں، نہیں. ٹالرنس، تحمل، برداشت، ڈائلاگ، استدلال، مذاکرات، شعور، بیداری، آگاہی، فہم، شعور کے ذریعے سے در حقیقت اپنے نیٹ ورک کو آگے بڑھائیں، تاکہ خرم زکی کا لگائے ہوا پودا وہ نہال تازہ ایک تناور درخت بن سکے. وہ تکفیریت جو آج ہمیں لڑا رہی ہے، ہمارے خون کو چوس رہی ہے، در حقیقت ہم ان جونگوں کا قلع قمہ کر سکے. وہ تکفیریت جو وہابیت کی شکل میں، جس کے بعض مظاہر پاکستان کی کورٹ کی جانب سے آزاد شدہ دہشت گرد آپ کے سامنے ہیں، آنے والے مقررین اس پر روشنی ڈالیں گے. عزیزان گرامی، پاکستان کو سعودیہ کی کالونی بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے افراد گرفتار ہیں، پیش نہیں کیا جا رہا. ہم پر پابندی لگائی جا رہی ہے، علماء کو اغوا کیا گیا، معلوم نہیں کہاں پر ہیں. نوجوانوں کا اغوا کیا جا رہا ہے، ایجنسیز کر رہی ہیں یہ سب، لیکن کہاں انہیں پیش کیا جا رہا ہے. عزیز نگرانی، توجہ کی ضرورت ہے. یہاں قوم کے قائدین کی ذمہ داری ہے، جو بھی قائد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسائل کو برملا کرے، بولے، لب گشائی کرے. اب در حقیقت حکمتوں، بے معنی حکمتوں سے کام لینے کا وقت نہیں ہے، بلکہ اٹھ کر متحد ہو کر قیام کرنے کا وقت ہے. یہی شہید خرم زکی کی آواز تھی، یہی اس کا مشن تھا، یہی اس کا پیغام تھا کہ تکفیریت کو پہچان جاؤ گے تو وہابیت سمجھ میں آ جائے گی، جس کے مظاہر تمہیں نون لیگ کے ذریعے سے پاکستان میں پولے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اگر یہودیت سمجھ میں آ جائے گی تو پھر اس کے پیچھے جو تیسری مثلث کا تیسرا جو زاویہ ہے، یعنی یہودیت اور عیسائیت، وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی. اور جب یہ مثلث سمجھ میں آ جائے گا تو تمہیں زمانے کا انقلاب اور اس انقلاب کا اصل وارث بھی نظر آ جائے گا، اور تم دام درہم میں اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ و تیار کرنے کے لیے در حقیقت اپنی صلاحیت کو بروئے کار لو گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو شہید خرم زکی کی للکار، اس کا خلوص اور اس کی وہ جد و جہد عطا کرے کہ جس نے اسے شہادت سے ہمکنار کیا. میں اپنے لیے تو دعا کروں گا، اور جس کو بھی تمنا شہادت ہے وہ بھی آمین کہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان، محبت اہل بیت اور شہادت کی موت پر ہو انشاءاللہ. اور ہم سرخرو ہو کر اپنے سالار، اپنے سید اور اپنے امام یعنی امام حسین کے ساتھ بارگاہ زہرا میں سرخرو ہو سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.